آج آپ کے سامنے اس کی تلاوت ہوگی. لیکن 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت کا ذکر ہے آخر میں, اور اس کے بعد سورہ عنکبوت ہی کا بقیہ حصہ, سورہ 21ویں پارے میں بقیہ حصہ اس کا ہے. اس کے بعد 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم کا ذکر ہے, سورہ لقمان, سورہ الف لام میم سجدہ, اور آخر میں 21ویں پارے میں سورہ احزاب کا ذکر ہے. احزاب مکمل نہیں ہے, پھر 22ویں پارے میں بھی سورہ احزاب کا بقیہ حصہ ہوتا ہے. آپ کے سامنے جو چند باتیں رکھی جائیں گی وہ انہی سورتوں سے متعلق, یعنی سورہ عنکبوت اور سورہ روم, سورہ الف لام میم سجدہ جو جمعے کے دن جو ہے فجر میں پڑھتے رہتے ہیں, وہ بار بار سنتے ہیں, اس کے بارے میں زیادہ جو ہے باتیں نہیں آئیں گی. لیکن سورہ احزاب کے بارے میں انشاءاللہ کل کے درس میں بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی. لیکن سورہ لقمان, سورہ روم اور سورہ عنکبوت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ ان سورتوں میں اور اس پورے پارے میں جو 21واں پارہ ہے کون سی بنیادی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی ہے. سب سے پہلی بات اس سلسلے کی, عنکبوت جو سورہ کا نام رکھا گیا ہے, عنکبوت عربی میں کہتے ہیں مکڑی کو, جو مکڑی اللہ تبارک و تعالی کی چھوٹی سی مخلوق. اس مکڑی کا ذکر کیوں آیا ہے اور کن آیتوں کے بیان میں آیا ہے؟ ویسے تو سورہ عنکبوت کی جو شروعات ہوتی ہے, میں شروع کی آیت بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں, اس کے بعد کے جو مضامین ہیں سمجھنے میں اور آسانی ہو جاتی ہے. شروعات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر کیا ہے کہ الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. الف لام میم جو بہت ساری سورتوں کے شروع میں یہ حروف جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے آتے رہتے, جن کے بارے میں تفسیر کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے کئی مرتبہ آ چکی ہیں. جو لوگ مستقل دروس میں آتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کئی مرتبہ میں نے یہ بات ذکر کی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کہ کیا لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہہ دینے کے بعد کہ ہم ایمان لائے, اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا, آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا, انہیں دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, بس کہہ دیا زبان سے ہم ایمان لائے, بس معاملہ ختم ہو جائے گا. اگر لوگ ایسا سوچتے ہیں تو انہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پچھلی امتوں کو بھی آزمایا ہے. جب اللہ کے بندے زبان سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں بھی شروع ہوتی ہیں, اور کبھی کبھی یہ آزمائشیں بڑی سخت ہوتی ہیں. اس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, مسلمانوں کی فہرست میں جن کا شمار ہوتا ہے, کیا واقعی ان کے دلوں میں یہ ایمان ہے بھی یا نہیں. یہ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح کیا پہلے شروع میں ہی کہ ہماری طرف سے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے آزمائشیں آتی رہیں گی. آزمائشوں کی بھٹی میں جب یہ تپتے ہیں تو جیسے سونا اگر آگ پر تپایا جائے تو کندن بن کے چمکتا ہے, ویسے ہی ان کا ایمان بھی نکھر کر کے آتا ہے اور چمکدار ہو جاتا ہے, ایمان میں ان کے اضافہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا آزمائشوں کا. ان آیتوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ مکے کے ماحول میں جب کفار مشرکین کی طرف سے صحابہ کو جو اذیتیں پہنچائی جا رہی تھیں, جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں, اور اس تکلیف اور اذیت کے ماحول میں جو زندگی بسر کر رہے تھے, تو کبھی کبھی انہیں یہ خیال بھی آتا تھا کہ اتنی پریشانیاں, اتنی جو تکلیفیں ہم اٹھا رہے ہیں, ایمان کے راستے میں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد, تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ ایمان لانے والوں کی یہ آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں. یہ آزمائشیں میرے بھائیوں ہم سے بھی متعلق ہیں، ہمارے اوپر بھی بہت سی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، بہت جلدی ہم آزمائشوں کے دور میں گھبرا جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو تسلی دی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں سے گھبراؤ مت، یہ آزمائشیں مومنین کے گناہوں کے لیے کفارہ بھی بنتی ہیں اور ان کی درجات کی بلندی کا سبب بھی بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے کسی بندے کو کہ اس بندے کا درجہ جنت میں بہت اونچا ہو، ایک تو جنت ہے، جنت میں بھی درجات ہیں، اور اللہ کے نیک بندے جنت میں داخل ہوں گے، ان کے عمل اور جو ہے جو آزمائشوں میں کھڑے اترتے ہیں لوگ، اس کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کے درجات بھی ہوں گے۔ تو بندے کا کبھی عمل بہت تھوڑا ہوتا ہے، ان اونچے درجات تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، ان آزمائشوں میں مبتلا ہو کر کے جب بندہ اللہ کا بندہ اپنے دین پر اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے تو اس کے درجات بہت اونچے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اتنی جلدی گھبرا گئے، تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں جن کے بارے میں اسی سورہ عنکبوت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے پچھلی امتوں کو بھی آزمایا، یہ کوئی نئی بات نہیں کہ آج پہلی مرتبہ مکے کے لوگوں کو اور مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے، نہیں نہیں، پہلی امتوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، بالکل صحیح حدیث، گزر چکے ہیں، ان میں سے بعض لوگوں کے ساتھ تو ایسا بھی کیا گیا کہ گڈھا کھود کر کے ان کو کھڑا کیا گیا اسی میں، اور سر پر آرا رکھ کر کے، بڑی تیز قسم کا جو ہے لکڑیاں کاٹنے کا جو آرا ہوتا تھا وہ سر پہ رکھ کر کے بیچ میں سے انہیں چیر دیا گیا، اور اس کے باوجود بھی ان کے ایمان میں لغزش نہیں آئی، اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ ایسی بھی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، آزمائشیں ایسی بھی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہے کی کنگھیاں لے کر کے، کنگھیاں جس سے ہم بال جو ہے سنوارتے ہیں، بال سیدھا کرتے ہیں، یہ کنگھیاں کبھی تھوڑا سا سر کے اندر اگر تھوڑی نوکیلی قسم کی ہوں لگے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن لوہے کی کنگھیاں، کہا اللہ کے رسول، لوہے کی کنگھیاں لے کر کے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک اللہ کا کلمہ پڑھا، کلمہ توحید کی وجہ سے ان کے جسم سے، گوشت ایسے لوہے کی کنگھیوں سے، اس طرح سے جو ہے گوشت ان کا ہڈیوں سے الگ کیا جاتا تھا، کیسی تکلیف دہ شکل ہوتی تھی، لیکن یہ تکلیفیں بھی انہوں نے برداشت کی اور ایمان سے پھرے نہیں، ایمان پر ثابت قدم رہے۔ آزمائشوں کا یہ دور بھی لوگوں نے دیکھا ہے، آج ہم پر جتنی بھی آزمائشیں ہوں، جتنے بھی حالات جو ہے ظالموں کے ظلم کی وجہ سے، ایمان پر عمل کرنے کی، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے جتنی بھی آزمائشیں ہیں، یہ میرے بھائیوں ان آزمائشوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزماتا رہا ہے، اور اہل ایمان کی یہ آزمائش سورہ عنکبوت کے شروع میں ذکر، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنکبوت کا یہ ذکر کہاں کیا ہے، میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ مکڑی کے جالے کی مثال جو ذکر کی گئی ہے، یہ بالکل جو 20ویں پارے کے آخر میں، اس کے بعد پھر 21واں پارہ شروع ہوتا، آخر میں یہ ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اللہ کو اپنا ولی بنانے کے بجائے دوسروں کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ ولی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مولا ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے، ہماری ساری ضرورتیں وہی پوری کرنے والا ہے، ہم اللہ کے ولی، ولی اللہ ہمارا ولی۔ یہ چیز ذکر کی گئی کہ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور دوسروں کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں. ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کی ہے. وہیں پہ مکڑی کی مثال دیں. مکڑی کی ہے. مکڑی کے بارے میں کیا کہا؟ مکڑی نے اپنا جو ہے گھر بنایا. مکڑی کا گھر جالے کا ہوتا ہے, جال جو ہے. اور وہیں ذکر کیا کہ مکڑی کا یہ گھر کتنا کمزور ہوتا ہے. دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے کہ معمولی سی چیز بھی اسے تار تار کر دیتی ہے اور اس کا گھر یہ ختم ہو جاتا ہے. کتنا کمزور ہے. مثال دی کس چیز کی؟ کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے آسرے ڈھونڈتے ہیں اور دوسروں کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں, ان کی بھی مثال یہی ہے کہ جن پر انہوں نے بھروسہ کیا ہے وہ بھی ایسے ہی کمزور ہیں جیسے یہ مکڑی کے جالے ہیں جو معمولی پھونک سے بھی ختم ہو جائیں گے. اس کا تانا بانا بکھر جائے گا, کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی. ایسے ہی اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات, کوئی ایسا شخص نہیں جس کو کوئی ولی بنائے, جس پر اعتماد کرے, بھروسہ کرے, ٹرسٹ کرے, توکل کرے. کوئی نہیں ہے. چاہے جو بھی ہو وہ بالکل اللہ کی مخلوق اور اتنا کمزور جیسے یہ مکڑی کے جالے ہیں. اسی مثال کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا اور اسی لیے سورہ کو سورہ عنکبوت کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے سورہ عنکبوت میں اور جو ہے دوسری جو سورہ روم ہے, سورہ روم کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھیے. شروع میں اس میں بات یہ آتی ہے کہ الف لام میم غلبت الروم وہم من بعد غلبہم سیغلبون, کہ روم آج مغلوب ہو گئے ہیں لیکن چند سالوں کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہی روم غالب ہو جائیں گے. آج دنیا میں جو اتھل پتھل آپ دیکھ رہے ہیں, جو اتار چڑھاؤ کے حالات دیکھ رہے ہیں, آپ اسے بھی ذہن میں رکھیے. اور سورہ روم کے شروع میں جو بات ذکر کی گئی ہے وہ بات میں آپ کے سامنے واضح کروں اور اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اس زمانے میں دو سپر پاور تھیں جو حکومتیں تھیں, اس میں ان حکومتوں میں دو حکومتوں کو سپر پاور تصور کیا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک روم کی حکومت تھی اور دوسری فارس, جسے آج کل ایران کہا جاتا ہے. پرسین یہ انگلش میں پہلے سے بھی اس کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے. تو ایک تو فارس کی حکومت پرسین اور دوسرے روم کی حکومت, یہ دو حکومتیں اس زمانے میں بڑی پاورفل اور بڑی جو ہے طاقت والی سمجھی جاتی تھی. بقیہ دنیا کے لوگ انہیں دو حکومتوں کے میں بٹے ہوئے تھے. آج کے حالات کو بھی اگر سامنے رکھیں تو دنیا کی جو ہے حکومتیں جو بھی ہوں اگر دیکھیں گے تو لوگ دو ہی خیمے میں آپ کو بٹے ہوئے نظر آئیں گے. حقیقت میں کسی زمانے میں اس کا تھوڑا توازن بھی تھا لیکن آج وہ توازن بھی بگڑ گیا اور زیادہ قوت ایک ملک کو حاصل ہو جانے کے بعد اس کا رویہ فرعون جیسا ہو گیا. میں نام لیے بغیر یہ باتیں ذکر کیا, اصل ہمیں روم کے بارے میں آپ کو ذکر کرنا ہے. جو ہے تو روم اور فارس یہ دو بڑی طاقتیں تھیں. فارس کی جو حکومت تھی وہاں کے لوگ مجوسی تھے, آتش پرست, آگ کی پوجا کرنے والے, بتوں کی پوجا کرنے والے تھے, توحید پرست نہیں تھے, ایک اللہ کے ماننے والے نہیں تھے, اہل کتاب بھی نہیں تھے. اس کے مقابلے میں روم میں جو حکومت تھی وہ عیسائیوں کی حکومت تھی. عیسائیوں کی حکومت ہونے کی وجہ سے اتنی غنیمت یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کو تو مانتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کتاب جو نازل کی گئی انجیل اس کے ماننے والے تھے, اہل کتاب میں سے تھے. تو مجوسیوں کے مقابلے میں یہ قدر غنیمت ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے اہل ایمان کے سب سے بڑے کٹر دشمن تو یہودی ہوتے ہیں اور مشرکین ہوتے ہیں, اور عیسائی ان کے مقابلے میں ان سے ذرا قریب ہوتے. یہ قرآن میں بھی ذکر ہے. تو اس زمانے میں اہل ایمان جو مکے میں اہل ایمان دے وہ ان کا جو قلبی لگاؤ ہوتا تھا وہ روم والوں کے ساتھ تھا, کیونکہ یہ اہل کتاب تھے, کم سے کم اتنا تو تھا کہ یہ اہل کتاب تھے. اس کے مقابلے میں مشرکین کا پورا لگاؤ یہ فارس والوں کے ساتھ تھا, اس لیے کہ وہ انہی کی طرح سے بت پرست قوم تھی. جو اسی کے لحاظ سے دونوں کا آپس میں لگاؤ بھی ہوتا, توجہ بھی ہوتی, اور ایک دوسرے کو یہی باتیں وہ سنایا بھی کرتے تھے. اگر مثال سمجھنے کے لیے بہت مناسب ہوتی تو ایک کھیل کی مثال ہے, لیکن میں اسے ذکر کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ یہ مجلسیں کھیل کود کی مجلسیں نہیں ہیں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اصل میں قرآن کو سمجھنے کی جو ہے مجلس ہے, قرآن کے درس کی جو ہے یہ مجلس ہے. اس وقت لڑائی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, روم اور فارس کے درمیان لڑائی ہوئی, اور اس وقت فارس کے لوگ غالب آ گئے, روم ہار گئی, یہ طاقت جو ہے ہار گئی, عیسائیوں کی جو ہے یہ حکومت ہار گئی, اور فارس والے جیت گئے. مکے کے مشرکین بڑی خوشیاں منا رہے تھے اس کی وجہ سے کہ ان کی حکومت جیت گئی. میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ آپ اپنے ذہن میں ایک مثال لائیے, ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس انداز سے خوشیاں مناتے ہیں حالانکہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, وہ جو لوگ ہیں اپنی جگہ پر ہیں, مکے والوں کا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں, صرف تعلق کیا تھا کہ یہ بھی بت پرست اور وہ بھی بت پرست, جو ہے یہ بھی مشرک اور وہ بھی مشرک تھے, بس اتنا ہی تعلق تھا اور کوئی تعلق نہیں تھا. مکے کے جو مومنین تھے, مسلمان تھے, روم کے مغلوب ہونے کی وجہ سے ان کو تھوڑی تکلیف ہوئی کہ یہ اہل کتاب ان پر بت پرست غالب آ گئے. اسی کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم, غلبت الروم, کہ روم مغلوب ہو گئے ہیں. لیکن یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لیکن چند ہی سالوں میں یہ روم پھر ان پر غالب آ جائیں گے. قرآن میں آیت نازل ہو چکی تھی, مکے کے مشرکین بڑا فخر جتا رہے تھے اور بڑی خوشیاں منا رہے تھے, تو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل سے یہ شرط رکھ لی اور کہا تم خوشیاں مت مناؤ کہ تمہاری یہ خوشیاں زیادہ لمبی مدت تک نہیں رہنے والی, کہ قرآن میں آیت نازل ہو چکی تھی اور قرآن پر ایمان, مضبوط ایمان, جب اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ رومن قریب غالب آ جائیں گے چند سالوں میں, اسی وجہ سے انہوں نے ابو جہل سے یہ شرط رکھی کہ آئندہ رومی یہ غالب آ جائیں گے, لیکن انہوں نے 5 سال کی ہی شرط رکھ دی تھی کہ 5 سال میں یہ غالب آ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا نہیں, ابو بکر جاؤ تم اسے بدل دو, کیونکہ قرآن میں جو ذکر ہے فی بضع سنین آیا ہوا ہے, اور عربی زبان میں بضع کہتے ہیں 3 سے لے کر 9-10 تک کو, جو تو کہا کہ 5 والی بات مت کہو, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ 9-10 کی بات ہے, اس لیے تم 9 سال 10 سال کی بات جو ہے ان کے سامنے رکھو کہ آگے 9-10 سال میں یہ روم پھر فارس والوں پر غالب آ جائیں گے. تو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط بدل دی, اور جیسا ایمان تھا قرآن میں ذکر تھا, اگلے 7 سال کے بعد رومی فارس والوں پر غالب آ گئے. یہ قرآن کی حقانیت کی بھی ایک دلیل ہے کہ قرآن میں جیسا ذکر کیا گیا ویسے ہی واقع بھی ہوا. شروع میں چونکہ اسی کا ذکر ہے اسی لیے سورہ کو سورہ روم کہا جاتا ہے. ویسے اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں پھیلی ہوئی جو توحید کی نشانیاں ہیں اس کا بڑی کثرت سے ذکر بھی فرمایا. وَمِنْ آیَاتِهِ مِنْ آیَاتِهِ, یہ سب جو ہے اس پارے میں ذکر ہے 21 پارے میں, آپ سنتے جائیں گے تو اس میں آئے گا وَمِنْ آیَاتِهِ, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے ہی اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بھی بنایا, یعنی شادی کا بھی ذکر, کہ چونکہ ہوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا گیا, اور اسی جنس سے ہیں جن سے انسان سے عورتوں کو پیدا کیا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو, اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا رشتہ قائم کر رکھا ہے. جب شادی کرتے ہیں تو آپس میں شوہر اور بیوی کے درمیان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مضبوط محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے پھر یہ رشتہ رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو محبت بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر رحم بھی کرتے ہیں. آگے پھر فرمایا امین آیات، اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے مختلف زبانیں بنائی. انسان اتنے سارے ہیں لیکن سب کی بولیاں ایک نہیں ہیں، ان کی بولیاں بھی الگ الگ ہیں. زبان سب کو ایک جیسی اللہ نے دی ہے، لیکن اسی زبان سے جب الفاظ نکلتے ہیں، سمجھنے اور سمجھانے کی باتیں ہوتی ہیں، الفاظ نکلتے ہیں تو الگ الگ نکلتے ہیں، الگ الگ زبانیں یہ انسان بولتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، غور کرنے کے لیے کہا گیا، سوچنے کے لیے کہا گیا. اور ہم جو کہ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارا ملک ہندوستان ہے، جہاں آپ جانتے ہیں کہ قدم چند جو ہے میل کے فاصلے پر زبانیں بدل جاتی ہیں، اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں شمار کرنا مشکل ہے. جو لکھی جانے والی زبانیں تو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن جو بولی جاتی ہیں زبانیں، یہی اردو زبان جو ہم بولتے ہیں، آپ چلے جائیے اردو زبان کے جو علاقے ہیں، چند کلومیٹر کے بعد زبان میں تبدیلی ہو جاتی ہے، پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس علاقے کے رہنے والے ہیں. صرف اردو زبان بولنے سے پہچان، اردو زبان ہی ہے وہ بھی، لیکن اتنا فرق ہو جاتا ہے. اتنی زبانیں اللہ تبارک و تعالی نے بنائی. ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو کوئی ایک ہی زبان بولتے رہے ہوں گے، لیکن کیسے یہ انسان آگے بڑھتے گئے، مختلف علاقوں میں بستے گئے اور ان کی زبانیں اتنی ساری ہو گئی، اتنی ساری زبانیں جو یہ استعمال کرتے ہیں بولتے ہیں. یہ سب کس کی قدرت کی نشانیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی. کہ سوچو اس کو بیٹھ کر کے، اور بھی بہت سی چیزیں اس میں جو ہے ذکر کی گئی. اس کے بعد سورہ لقمان کا بھی ذکر ہے. سورہ لقمان میں، چونکہ سورہ لقمان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اس سے قطع نظر اس بحث سے کہ وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے، ہمیں اس بحث میں بہت زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن جو اہم بات ہے ان کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے، ان کی اس نصیحت کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا. لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی نصیحت، چونکہ بار بار خطبوں میں اور بیانات میں آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن یہ نقطہ ضرور آپ کے سامنے واضح کروں گا. ہمیشہ اسے ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیش کیا ہے، ہمارے لیے نصیحت کی بات کیا ہے، کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ باپ بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے، باپ بیٹے کے، باپ اور اولاد کے درمیان یہ رشتہ، اس رشتے کے اندر باپ کی ذمہ داری یہ ضرور آتی ہے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو نصیحت کرتا رہے. قرآن میں جہاں یہ بات کہی گئی کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، تو اس میں وہو یعیدہو آتا ہے، یعنی اس کو نصیحت کر رہے تھے. اولاد کو نصیحت کریں، سمجھائیں، یہ ایک باپ کی، گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ بات سورہ لقمان سے اچھی طرح سے نوٹ کرنی چاہیے. اس کے بعد جو باتیں انہوں نے بیٹے کو سکھائیں، اللہ کا حق بھی بتایا، توحید پر قائم رہنے کی نصیحت کی، شرک سے بچنے کی تاکید فرمائی اور کہا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، بندوں کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا. والدین کے ساتھ اچھا سلوک، میں پوری تفصیل آپ کے سامنے نہیں ذکر کر سکتا مختصر وقت میں، لیکن اشارہ کر رہا ہوں صرف ان عناوین کی طرف جو اس میں ذکر کیے گئے. پھر خود انسان کی اپنی ذات، اس کے تعلق سے بھی نصیحت کی، اور یہ بڑی اہم نصیحت. انسان کبھی اپنے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے اسے، کبھی یہ فخریہ چیزیں زبان سے نکلتی ہیں، کبھی چال چلن سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا غرور میں آدمی مبتلا ہے، کتنا تکبر ہے، اہنکار ہے، اس کے رہن سہن، لباس پوشاک اور چال چلن سے یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں. اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت کی، کہا کہ بیٹے زمین پر چلنا تو کبھی اکڑ کر مت چلنا، جو تم زمین کا سینہ چیر نہیں سکتے، اتنی طاقت انسانوں کو اللہ نے نہیں دی ہے. یہ انسان بھی کمزور مخلوق ہے، اور گردن کو ایسا اکڑا کے مت چلنا جو ہے، سمجھتے ہوئے کہ میں ہی ہوں اس دنیا میں اور میرے علاوہ کون ہے. نہیں، تم چاہے لاکھ اپنی گردن کو اونچی کر لو، پہاڑ کی لمبائی کو نہیں پہنچ سکتے. تم اپنی اکڑ سے زمین کا سینہ نہیں چیر سکتے، یہ بھی اللہ کی مخلوق. تم اپنی گردن اونچی کر کے پہاڑ کی اونچائی کو نہیں پہنچ سکتے، کس بات پر تم فخر کرو گے؟ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ سخت ناپسند ہیں جو اپنے چال چلن سے غرور اور تکبر کا اظہار کرتے ہیں، یا اپنی زبان سے فخریہ باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ سخت ناپسند. اپنے بیٹے کو یہ بھی سمجھایا، جو یہ بھی بتایا کہ کبھی جب کوئی عمل کرنا تو یہ بات ذہن میں رہی. یہ اس کی ذات سے متعلق میں نے آپ سے کہا، یہ نصیحتیں ہم تین حصوں میں جب بانٹتے ہیں، اللہ کا حق، بندوں کا حق، اور خود انسان کا اپنی ذات سے متعلق کیا جو ہے انداز ہونا چاہیے رہنے کا، وہ نصیحتیں بھی ہیں. یہ اس کی بچے کی ذات سے متعلق جو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہا کہ کبھی غرور میں مبتلا نہ ہو، اور ایک بات یہ بھی ذکر کی کہ جب کوئی عمل کرتے ہو تو عمل کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ دنیا میں یہ کیا جانے والا عمل اللہ تعالی سے پوشیدہ نہیں ہے. اگر کوئی نیکی یا برائی، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں، اگر کوئی نیکی آدمی کہیں پہاڑ کے دامن میں چھپ کر کے آبادی سے دور بھی کرے، تو بھی اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ نیکی اس کی ضائع نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے. یہی معاملہ برائی کا بھی ہے. کہیں کسی بھی جگہ پہ چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی اگر کسی نے کیا ہے تو یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے وہ چیز چھپتی نہیں ہے. یہ نصیحت خاص طریقے سے کیوں کی؟ تاکہ ذہن میں، ہمیشہ بچے کے ذہن میں یہ بات رہے کہ نیکیاں کرتے ہوئے ہمیں کبھی یہ پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے. نیکیاں لوگوں کو دکھا کے نہیں کرنی چاہیے، ریاکاری نہیں آنا چاہیے اس میں، کیونکہ جس ذات کو ہمیں نیکیوں کا بدلہ دینا ہے اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اسے تو معلوم ہے، اور اسے معلوم ہے یہ کافی ہے. جو یہی معاملہ برائیوں کا بھی ہے کہ ہم دنیا والوں سے، نیکیاں تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا والوں کے سامنے کرے تاکہ لوگ دیکھیں، اس کی بڑائی بیان کریں، اس کے تقویٰ اور اس کی نیکی کا ذکر اور چرچا ہو لوگوں میں. جہاں انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، وہی برائیوں کے تعلق سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ چھپ چھپا کر کے کر لے اور کسی کو علم نہ ہونے پائے. جو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت نقل کی، اس میں بچے کو نصیحت کرتے یہ بات بھی کہی کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی یا برائی کہیں بھی کسی بھی جگہ میں جا کر کے تم کر لوگے کوئی برائی، وہ اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپے گی. اسی لیے کبھی بھی برائی کے قریب نہیں جانا، اور نیکی کرتے ہوئے کبھی ریاکاری نہیں آنا چاہیے. یہ سورہ لقمان کے تعلق. سورہ لقمان کے بعد پھر جیسا ہم نے آپ سے کہا کہ سورہ احزاب کا بھی ذکر ہے، سورہ الف لام میم سجدہ بھی ہے، اور سورہ احزاب. الف لام میم سجدہ میں خاص طریقے سے قیامت اور جو ہے دوسری جو آخرت کی زندگی ہے اس کے تعلق سے بھی ذکر آیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جمعے کے دن فجر کی نماز میں اسے پڑھا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد سورہ احزاب ہے. سورہ احزاب کا کچھ حصہ آج 21वें पारे के अंदर जो आप सुनेंगे उसमें जो है आपके सामने आएगा। इसे सूरह अहजाब इसलिए कहा जाता है। अहजाब अरबी जबान में हिज्ब की ये जमा, हिज्ब कहते हैं जमातों को। इस सूरह के अंदर खास तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जंगे अहजाब का, जिसे गजवे खंदक भी कहा जाता है, उसका जिक्र फरमाया है। और आयतें ऐसी हैं दिल दहला देने वाली हैं, जो वो आयतें जब पढ़ें उसको। हालात मक्के में मुसलमानों पर बड़े नाजुक हालात आ गए थे। ये हिजरत के 5वें साल का वाकया है। बड़ा नाजुक दौर आ गया था। नाजुक दौर इस लिहाज से कि एक तरफ मक्के के मुशरिकीन ने मक्के मदीने पर धावा बोलने के लिए, मदीने के मुसलमानों को खत्म करने के लिए मक्के से एक बड़ा लश्कर लेकर के वो लोग मदीने का रुख किए और मदीने के बाहर आकर के उन्होंने पड़ाव किया। मदीने की आबादी से करीब जो यहूदियों की आबादी थी, यहूदियों के बाद कबीले आबाद थे, इन्होंने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदा जो शिकनी की, और मदीने के अंदर जो मुनाफिकीन थे, जो हकीकत में मुशरिक ही थे और सिर्फ उन्होंने जबान से कलिमा पढ़ा था और दिल में ईमान नहीं था, ये भी मुशरिकीन के साथ ही थे। अंदर से भी, करीब से भी बनू करेदा, बनू कैनुका वगैरह के जो इलाके थे, इन लोगों ने भी मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया था उस मौके पर। और जब नाजुक वक्त आया, पहले से जो मुआहदा था, एग्रीमेंट था कि अगर कभी मदीने पर हमला हुआ तो ये मुसलमानों का साथ देंगे, ये मुआहदा था। लेकिन उन्होंने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। और भी कुछ कबाइल थे जो उस मौके पर मुसलमानों को खत्म करने के लिए मुशरिकीन के साथ मिल गए थे, और सबने मिल करके मदीने के मुसलमानों को खत्म करने की साजिश की, और उसके लिए वो मदीने के करीब भी आ गए थे। तो कई जमातें थीं, कई जमातें थीं, इसीलिए उसे अहजाब कहा जाता है। सब दुश्मन जमातें, इसीलिए अरबी में कहा जाता है अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कि कुफ्र सब की सब एक समझ लीजिए मजहब और एक दिन है। मुसलमानों के खिलाफ जब कोई बात होती है तो सब इकट्ठा हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं। वैसे आपस में उनके दरमियान चाहे लाख दुश्मनी हो, लेकिन जब मामला अहले ईमान का होता है तो अहले ईमान के खिलाफ सब इकट्ठा हो जाते हैं। उस मौके पर भी सब इकट्ठा हो गए थे। अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ काफी परेशान थे, जो क्या किया जाए, किस तरह से की हिकमत आमली इख्तियार किया जाए, कैसे दिफा किया जाए, कैसे इस मुट्ठी भर जमात को बचाया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लम इसी फिक्र में थे। आपने सहाबा से मशवरा किया, मशवरे में ये बात आई कि इनको रोकने का जो बेहतर तरीका, असल ये सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिक्र किया कि उनके यहां फारस के इलाके, भी मैंने फारस का जिक्र किया, उस जमाने में फारस की हुकूमत बड़ी मजबूत और बड़ी पावरफुल हुकूमत मानी जाती थी। कहा कि हमारे मुल्क, हमारे इलाके में ऐसा होता है कि जब कभी ऐसी सूरत हाल आती है कि दुश्मन आकर के हमला करना चाहता है तो हम खंदक खोद दिया करते हैं। जो खंदक खोद दिया, खंदक का मतलब बड़ा सा गड्ढा खोद दें, और बड़ा इतना बड़ा गड्ढा हो कि कोई उस पर जो है छलांग लगा करके पार ना कर सके। जब गड्ढा होगा तो अंदर आना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, वो गड्ढे में उतर करके आना चाहेंगे। मुसलमान उस साइड में होंगे, ऊपर से तीर बरसाएंगे, वहीं सब मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये जुरअत नहीं कर पाएंगे कि गड्ढा पार करके आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका ये मशवरा बहुत पसंद आया। इसीलिए ये बात कही जाती है कि मशवरे में बड़ी बरकत होती है, और खास तरीके से जब कोई ऐसा मामला हो जिसमें, जिस मामले से मुताल्लिक कोई तजुर्बेकार भी है, تو تجربہ کار سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ کبھی وہ بہتر رائے دے سکتا ہے. سلمان فارسی کو اس کا علم تھا, انہوں نے بہترین رائے دی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے پر عمل کرنا شروع کر دیا, خندق کھودنا شروع کر دیا. کنہوں نے خندق کھودی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر کے فاوڑا اٹھایا, خندق کھودنا شروع کیا. بیچ بیچ میں چٹانیں بھی آئیں. کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ جو سڑکیں کھودتے رہتے ہیں راستے میں پائپ وغیرہ ڈالنے کے لیے, تو کبھی کبھی پتھر آ جاتا ہے تو کئی کئی دن لگ جاتا ہے. ان کو کتنی پریشانی سے وہ پتھر کو تراشتے ہیں. اتنی ساری مشینیں آنے کے باوجود بھی آپ یہ نظارہ روڈ پر دیکھتے ہیں, یا جہاں پر گڈھے کھودے جاتے ہیں پائپ ڈالنے کے لیے, وہاں آپ کو دیکھنے کا یہ موقع ہوتا ہے. جہاں پتھر آ جاتا ہے بہت پریشان ہوتے ہیں. اس وقت بھی بیچ بیچ میں پتھر آگئے, چٹانیں آگئے, پریشان ہوئے اسے کیسے توڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ آتے اور اٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے فاوڑا جو ہے کدال مارتے اور پتھر کے دو ٹکڑے ہو جائے گا. ایسے حالات بھی ہوئے. کن حالات میں انہوں نے خندق کھودی تھی, جب حدیثوں میں پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. اتنی پریشانی, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, سب تو اس میں لگے ہوئے ہیں. کمانے کے لیے, کھانے کے لیے کوئی اس کی بھی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی تھی کسی کو. کئی کئی دن بھوکے رہے ہیں. اسی موقع پر یہ بات بھی آتی ہے کہ لوگوں نے بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بھی باندھ کر کے وہ کام کیا ہے. جو یہ غزوہ احزاب ہے, اس میں باتیں اور کیا ہوئی جن کا ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. وہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ کل کے جو ہے اس میں پھر انشاءاللہ بات آئے گی, کیونکہ آگے والے 22 پارے میں بھی سورہ احزاب کا بقیہ حصہ ہے, تو وہ پوری تفصیل انشاءاللہ اس کی جو ہے خلاصے میں آپ کے سامنے ہم کل انشاءاللہ رکھیں گے. لیکن یہ بات, اس کی شروعات جو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہا جاتا ہے, چند باتیں جو بنیادی تھیں میں نے آپ کے سامنے آج کے اس درس میں رکھ دی ہیں. آج کا درس چونکہ وقت ہو گیا ہے اس لیے اسی پر ختم کرتے ہیں. پھر ہم آپ سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان راتوں میں سے کسی رات میں اپنی خیر و برکت, خاص خیر و برکت رکھی ہے, اسی کی تلاش کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کوشش کریں کہ ہمارا پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگے, مختلف طرح کی عبادات. آپ نے ایک درس سنا قرآن کے تعلق سے, اس کے بعد تراویح کی نماز بھی پڑھیں گے آپ, پھر جو ہے اذکار میں مشغول رہیں, قرآن کی تلاوت میں, توبہ و استغفار میں, قرآن ترجمے والا لے کر کے اسی پر جو ہے غور و فکر کریں, آیتیں پڑھ کر کے, اور اس طرح سے عبادات میں یہ وقت گزاریں. اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور لیلۃ القدر کی برکتوں اور جو ہے رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم وللسائر المؤمنین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.